پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بج رہا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بھارتی اور پاکستانی فورسز نے منقسم کشمیر کے لائن آف کنٹرول پر منگل کے روز بھی ایک دوسرے پر فائرنگ کی۔ پیر کے روز شروع ہونے والی تازہ ترین فائرنگ میں 9 شہری ہلاک ہو گئے تھے، جو ایک عشرے کے دوران اس سرحد پر ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ کچھ شہری زخمی بھی ہوئے۔ بھارت کی بارڈر سیکیورٹی فورس کے ڈائریکٹر جنرل ڈی جی پھاٹک نے منگل کے روز اخبار نمائندوں کو بتایا کہ پاکستانی فوجیوں نے 40 بھارتی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ تازہ ترین فائرنگ کے باعث سینکڑوں دیہاتی جو سرحد کے ساتھ رہ رہے تھے اپنا گھر بار چھوڑ گئے ہیں۔ پھاٹک نے کہا کہ دیہاتی اپنے تحفظ کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بھارتی عہدیداروں نے پاکستانی فوجیوں پر الزام لگایا کہ انہوں نے بھارتی علاقے میں مارٹر گولے پھینکے اور مشین گنوں سے فائرنگ کی۔ بھارت کے جونیئر وزیر داخلہ کرن رجو نے کہا کہ بھارتی فوجی جوابی فائرنگ کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں پاکستان نے اقوام متحدہ کے فوجی مبصر گروپ کے پاس احتجاج درج کروایا ہے، جس میں بھارتی فوج کی طرف سے فائرنگ کی ابتدا کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان اس کے بعد سے کشیدگی میں اضافہ ہوا، جب بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی بات چیت منسوخ کر دی تھی اور پاکستان پر الزام لگایا تھا کہ پاکستانی ہائی کمشنر نے کشمیری علیحدگی پسندوں سے بات چیت کی ہے۔ بھارت کا کہنا تھا کہ پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ وہ نئی دہلی سے بات چیت کرنا چاہتا ہے یا علیحدگی پسندوں سے۔ پاکستان کے قبائل علاقے شمالی وزیرستان میں منگل کو ایک مشتبہ امریکی ڈرون حملے میں کم از کم 6 مبینہ شدت پسند ہلاک، جبکہ 9 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اس قبائل علاقے میں دوسرا ڈرون حملہ تھا۔ اطلاعات کے مطابق یہ میزائل حملہ شمالی اور جنوبی وزیرستان کے سرحدی علاقے شوال کے کنگن نامی گاؤں میں عسکریت پسندوں کے زیر استعمال ایک ٹھکانے پر کیا گیا۔ جنوب مشرقی ترکی میں منگل کے روز ایک شخص اس وقت ہلاک ہو گیا جب پولیس کی سینکڑوں کرد نواز احتجاجیوں سے جھڑپ ہو گئی، جو اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کے خلاف ترکی کی جانب سے کارروائی نہ کرنے پر احتجاج کر رہے تھے۔ ترک میڈیا نے اس بارے میں متضاد اطلاعات دی ہیں کہ یہ احتجاجی گولی لگنے سے ہلاک ہوا یا آنسو گیس کے کنستر کے پھٹنے سے۔ پولیس کی منگل کے روز ملک بھر میں مظاہرین سے جھڑپیں ہوئی، جن میں استنبول اور انقرہ میں ہونے والے مظاہرے بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے جنوبی لبنان میں اس کے بعد گولہ باری کی ہے، جب سرحد کے نزدیک ایک دھماکہ ہوا جس میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ منگل کے روز سرحد کے گشتی دستے کے 2 فوجی اس وقت زخمی ہوئے جب شامی سرحد کے نزدیک شیوا فارمز کے قریب ایک بم دھماکہ ہوا۔ اس ہفتے کے آغاز میں اسرائیلی فوج نے اسی علاقے میں گولی مار کر لبنانی فوجیوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے اس سے پہلے سرحد پر خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ لبنان کی فوج نے کہا کہ ایک فوجی چوکی اسرائیلی فائرنگ کی زد میں آئی، جس سے ایک فوجی زخمی ہوا۔ لبنان کی شیعہ حزب اللہ تحریک نے بم حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ترکی کے صدر نے بتایا ہے کہ شام کے سرحدی قصبے کوبانی پر اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کا قبضہ ہونے والا ہے۔ کرد فورسز 3 ہفتے سے اس قصبے کا دفاع کر رہی تھیں، لیکن ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے منگل کے روز انتباہ کیا کہ شدت پسند کٹر سنی جنگجو گروپ شامی ترک سرحد پر واقع اس قصبے کا کنٹرول حاصل کر لے گا اگر اس کے خلاف زمینی فوجی کارروائی نہ کی گئی۔ امریکی قیادت میں اتحادی گروپ کے فضائی حملے اور کرد ملیشیا اسلامک اسٹیٹ جنگجوؤں کو اس قصبے کوبانی سے پیچھے دھکیلنے میں ناکام ہو گئے ہیں۔ برطانیہ میں قائم شام کے انسانی حقوق کے نگراں گروپ کا کہنا ہے کہ کم از کم 400 افراد 3 ہفتے کی لڑائی میں ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 20 شہری شامل ہیں۔ انسانی حقوق کے مبصر گروپ کا کہنا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے 219 ارکان ہلاک ہوئے، جبکہ کرد فورسز کے 173 سپاہی ستمبر سے اب تک مارے گئے ہیں۔ ایک ہفتے سے زائد عرصے تک ہانگ کانگ کے مختلف حصوں میں معمولات زندگی کو مفلوج کر دینے والے جمہوریت نواز مظاہرین کے رہنماؤں نے جمہوری اصلاحات کے اپنے مطالبے پر حکام سے مذاکرات کے بعد ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی۔ ہمارا آج کا مذاکرہ امریکہ کے 4 نومبر 2014 کے میانہ مدت کے انتخابات پر ہے۔ اس دن امریکہ کے ایوان نمائندگان اور ایک تہائی سینٹ کی سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے۔ اس پروگرام میں ہم سنیں گے کہ امریکی ووٹرز کا جھکاؤ کس پارٹی کی طرف ہے اور اس روش کا صدر اوباما کی بقیہ 2 سالوں پر کیا ہوگا۔ دیگر ہم بین الاقوامی تبدیلیوں کے امریکی خارجہ پالیسی پر اثرات پر بھی بات کریں گے۔ اور آپ لوگ بھی جو اس گھنٹے میں اس پروگرام میں شامل ہونا چاہیں ہو سکتے ہیں۔ ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789۔ تو اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ یہاں واشنگٹن سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک اور آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں، جبکہ ہمارے ساتھ ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق عہدیدار اور امریکی سیاسی حکمت عملی مرتب کرنے والے علی اکبر مرزا۔ آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک چھوٹی سی رپورٹ سنتے ہیں۔ پیش کر رہی ہیں سنڈی سین۔
November, the entire House of Representatives and 1/3 of the Senate are up for election. But as VOA congressional correspondent Cindy Sain reports, major international developments may command lawmakers' attention. Even though members of Congress were scattered, the beheading last week of an American journalist, Stephen Sotloff, elicited an emotional response from many. Republican House Foreign Affairs Committee Chairman Ed Royce said the Islamic State militant group poses a singular threat. Royce and others say the U.S. must lead an international coalition to go after Islamic State targets with drones and airstrikes. Some lawmakers say President Barack Obama should seek congressional authorization for a broader military campaign in Iraq and possibly even in Syria. Another unresolved issue is immigration reform and the influx of Central American children at the U.S. southern border. As proposals to reform the immigration process languish, President Obama said he will take executive action soon. Some conservative House Republicans have warned that if the president takes sweeping action on deportations, they might refuse to fund the government. The scholar, Billett, says he thinks it is unlikely that a budget deadlock would result in a government shutdown similar to one last October. For months, the Democratic-led Senate and the Republican-led House have been unable to agree on legislation on a number of pressing issues such as immigration reform. And many lawmakers would like to avoid votes on controversial issues just weeks before the midterm elections. Cindy Sain, VOA News, on Capitol Hill.
جی، تو جس طرح سے آپ نے سنڈی سین کو سنا کہ بہت سارے متنازع معاملات ہیں جس پر ڈیموکریٹس اور ریپبلکن پارٹی کو مل بیٹھنا ہوگا، لیکن اب سب سے بڑا مرحلہ ان کے سامنے نومبر کے 4 کے درمیانے مدے کے الیکشنز ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال کے ساتھ، جو کہ آئی ایم ایف کے بھی سابق افسر رہے ہیں اور یہاں واشنگٹن ڈی سی میں ہیں۔ ڈاکٹر زبیر، آپ کو خوش آمدید۔
شکریہ جی۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ جو ہماری معلومات ہے وہ یہ کہ جو سینٹ ہے اور امریکی سینٹ ہے، وہیں پر لڑائی ہوگی ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کے بیچ۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ امریکی سینٹ میں ریپبلکنز اکثریت حاصل کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت تو ڈیموکریٹس کا سینٹ پر غلبہ ہے؟
دیکھیں، یہ کہنا بہت مشکل ہے، وہ اس لیے کہ یہ الیکشن یقیناً کیونکہ مڈ ٹرم الیکشن ہے، اور ٹپیکلی مڈ ٹرم الیکشنز میں ہوتا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ پارٹی پریزیڈنٹ کے ساتھ ہوتی ہے اس کی اکثریت یا اس کی ممبرشپ جو ہے کانگریس میں کم ہو جاتی ہے, لیکن ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ جیسے کہ پہلے وہ جو سمری بتائی جا رہی تھی کہ جو ایشوز ہیں جن کو کن کو ہینڈل کرنا ہے, اس میں آف کورس ایک آئی ایس کا ایشو ہے, امیگریشن کا ایشو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ایشو جس کے متعلق خاص بات نہیں کی گئی وہ اکنامک ایشو ہے. دیکھیے ہوا یہ ہے کہ پچھلے دو تین سال میں اکنامک کنڈیشن جو امریکہ میں تھی کافی بہتر ہو گئی ہے. آپ کو آپ نے سنا ہوگا کہ جو انمپلائمنٹ بے روزگاری کا جو ریٹ ہے وہ بھی 6% سے نیچے آ گیا ہے. انفلیشن نہیں ہے, امپلائمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اور اکانومی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, گرو کر رہی ہے. ایسے معاملات میں نارملی جو گورنمنٹ قسم کے فیصلے کرتی ہے, جس قسم کے فائدے اٹھاتی ہے, تو ان کو الیکشنز میں نارملی موقع اچھا مل جاتا ہے. کیا ملتا ہے یہ بھی کہنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ایشوز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں گے. ایک بات یہ آ جاتی ہے کہ کس حد تک دوسرے ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں ان کے متعلق زیادہ سوچتے ہیں. یاد رہے کہ جہاں تک کانگریس کی الیکشن کا معاملہ ہے, ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کا الیکشن معاملہ ہے, وہ لوکل ہوتے ہیں, اس لیے وہاں پر نارملی چینجز ذرا کم آتی ہیں. جہاں تک سینٹ کا تعلق ہے, کیونکہ وہاں پر جو ایک اسٹیٹ وائڈ قسم کا الیکشن ہوتا ہے, اس میں انٹرنیشنل افیئرز اور دوسرے نیشنل پالیسی ایشوز اہم ہو جاتے ہیں. ایسے معاملوں میں مجھے تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کوئی ایسی سگنیفیکینٹ بات ہو جس کی وجہ سے یا تو ریپبلکنز کو زیادہ فائدہ ہو یا ڈیموکریٹس کو زیادہ نقصان ہو. دیکھنا یہ ہوگا کہ آئندہ کیا ہوتا ہے.
جی جی ڈاکٹر زبیر, کیونکہ آپ نے معیشت کی بات کی تو یقیناً یہ بات تو درست ہے کہ صدر اوباما نے کافی اس بات کو آگے بڑھایا ہے کہ ان کے دور میں معیشت بہتر ہوئی ہے, لیکن ساتھ ساتھ جو ہم میڈیا میں خبریں سن رہے ہیں وہ یہ ہے کہ غریب اور امیر کا فرق بڑھا ہے. آپ ہی جانتے ہیں کہ صدر اوباما کا جو ووٹر بیس ہے وہ زیادہ تر لو انکم لوگ ہیں, جو اقلیتیں ہیں, سیاہ فام لوگ ہیں, خواتین, یہ سب ہیں. تو یہ بتائیں کہ جب امیر اور غریب میں فرق بڑھا ہے تو کیا صدر اوباما کا ووٹر بیس کسی حد تک کٹ گیا ہے؟
دیکھیے یہ بڑا مشکل ہے, وہ اس لیے کہ یاد رہے کہ یہ انکم انکوالٹی جو ہے یہ 2012 میں بھی تھی اور اچھی خاصی تھی بنسبت آج کے, تو اس وقت اتنا اثر نہیں ہوا. تو یہ کہنا کہ اس کا اثر 2014 میں زیادہ ہوگا بنسبت 2012 کے, مشکل سی بات بن جاتی ہے. بات یہ ہے کہ لوگ ضرور پہچانتے ہیں کہ اگر ان کو امپلائمنٹ مل رہی ہے اور ان امپلائمنٹ کم ہو رہی ہے, چاہے ان کے ویجز نہ بڑھیں, امید پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید آئندہ کنڈیشنز بہتر ہو جائیں. اور یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب تک ملک میں گروتھ نہ پیدا ہو, آپ یہ جو ہے انکم انکوالٹی کو ختم نہیں کر سکتے. اس لیے گروتھ کا پہلا ہونا بہت ضروری ہو جاتا ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ یہ اس قسم کی بات جو ہے ایک عام جو ووٹر ہے اس کے دماغ میں تو نہیں آئے گی. اس ووٹر کے لیے تو بیسیکلی اس کی اپنے ویج اور اپنے اسٹینڈرڈ لیونگ کی بات آ جاتی ہے. لیکن یہ سوچنا ضروری ہے کہ اگر 2012 میں اس کا کوئی سگنیفیکنٹ اثر نہیں ہوا تھا تو پھر 2014 میں بھی شاید نہ ہو.
جی اسی سلسلے میں چلتے ہیں علی اکبر مرزا کی طرف, جو کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق عہدیدار رہے ہیں اور امریکی سیاسی حکمت عملی پر کام کرتے ہیں. اور مرزا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. علی اکبر مرزا, جی بتایا جا رہا تھا کہ علی اکبر مرزا ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم دوبارہ لیتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں اور ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے امریکہ کے 4 نومبر 2014 کے میانہ مدت کے انتخابات کے بارے میں. ہمارے ساتھ یہاں سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں جو کہ IMF کے ساتھ بھی کام کرتے رہے ہیں, اور عنقریب ہمارے ساتھ ہوں گے علی اکبر مرزا. اس وقت ایک مختصر ID بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, urduvoa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں urduvoa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
جی، اور ہم لوٹ گئے ہیں اور ہم خوش آمدید کہتے ہیں علی اکبر مرزا کو۔ مرزا صاحب، ویلکم۔
السلام علیکم، شکریہ۔
تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہیں جو واشنگٹن میں ہیں۔ آپ کیونکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار رہ چکے ہیں اور یقیناً 2012 کے جو انتخابات ہیں وہ بھی آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے، یہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا کہ پچھلے چند سالوں میں امریکہ میں لوگ کسی حد تک صدر اوباما سے مایوس ہوئے، اور کیا اس کی وجہ سے 2012 میں جو ہاؤس آف ریپریزنٹیوز ہیں یا ایوان نمائندگان ہیں، اس میں ریپبلکن پارٹی کی آپ نے اکثریت دیکھی؟
جی، پہلی بات تو یہ کہ 2012 میں بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی اسی موضوع پہ، الیکشن وغیرہ کے سلسلے میں، اور 2010 میں بھی۔ تو جو چیز ہمیں دیکھنے کی ہے وہ یہ کہ صدر اوباما کی اپروول ریٹنگ یقیناً اس وقت ڈاؤن ہے اور بہت کم ہے، لیکن کانگریس کی جو اپروول ریٹنگ ہے اس سے اوباما کی ریٹنگ بہت زیادہ ہے۔ اس وقت یو ایس کانگریس کی اپروول ریٹنگ صرف 8% ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کانگریس کی اپروول ریٹنگ 8% ہے، عموماً ہر ڈسٹرکٹ کے لوگ پھر انہی لوگوں کو الیکٹ کرتے ہیں، لیکن کانگریس کی اوور آل ریٹنگ جو ہے وہ 8% ہے۔ اسی طرح اوباما کا صاحب کا تعلق ہے، یقیناً ان کی ریٹنگ کم ہے، لیکن یہ کہ بہت سے کینڈیڈیٹس اس وقت پہ جن کا ہم آج سے 2 ہفتے پہلے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اس پوزیشن میں ہوں گے، ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹس کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس وقت نیک ٹو نیک فائٹ میں ہے۔ مثلاً آج صبح ہی میں پول واچ کر رہا تھا آپ کا فون آنے سے پہلے ہی، اور اس میں ایون جو مائنورٹی لیڈر ہے ریپبلکن سائڈ سے، سینیٹر مچ، ان کی جو ریٹنگ ہے ہی از ناؤ 4 points ڈاؤن کمپیئر ٹو ہز اپوننٹ، اور ان کے اپوننٹ نے یہ اسٹریٹجی بہرحال اختیار کی تھی کہ جی شی از ناٹ اوباما اینڈ شی یوزز گن اینڈ شی ہیز ڈفرنٹ اوپینینز فرام اوباما آن سرٹن ایشوز، اینڈ دیٹ اسٹریٹجی آئی تھنک از پیئنگ آف فار ہر، اس لیے کہ وہ شی از ناؤ اہیڈ ان پولز۔ تو ریزلٹ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہمیں جو امپورٹنٹ چیز ہے میرے خیال سے وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ کتنی سیٹوں کا فرق ہوگا ان الیکشن میں، کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکیں کہ بھائی ریپبلکن پارٹی جیتی یا ڈیموکریٹک پارٹی جیتی۔ کیا اگر ریپبلکن نے ایک سینٹ کی سیٹ اور حاصل کر لی تو کیا اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ڈیموکریٹس ہار گئے اور ریپبلکن جیت گئے، یا کانگریس میں اسی طرح اگر ڈیموکریٹس نے 5 سیٹیں واپس لے لی تو کیا اس سے یہ ہوگا کہ جی ہوا اب ڈیموکریٹک پارٹی کے حق میں چل رہی ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ہے۔
جی، آپ سینٹ کے بارے میں بتائیے، کیونکہ وہاں پر تو ڈیموکریٹس کی اکثریت ہے، لیکن جو ہم سن رہے ہیں میڈیا میں خبریں، اس کے بقول ریپبلکن پارٹی کے بہت اچھے اس وقت چانسز ہیں۔ تو اگر انہوں نے، وہ تو پہلے سے اکثریت میں ہیں ہاؤس میں، لیکن اگر سینٹ میں بھی ان کا پلہ بھاری ہو گیا تو آپ کیا توقع کر رہے ہیں کہ اس کے اوباما کے اوپر کیا اثرات ہوں گے؟
پہلی بات تو یہ کہ مجھے نہیں لگتا کہ ریپبلکن کی اکثریت سینٹ میں آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اوباما صاحب پہ تو کوئی اثر میرے خیال سے ہونے کا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کانگریس نے پچھلے 4 سال میں، جب سے ریپبلکن کی میجورٹی آئی ہے 2010 میں، اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے تو کوئی تعاون کیا نہیں ہے ہاؤس میں پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ۔ تو اگر سینٹ میں بھی ان کی 1-2 سیٹیں اور آ بھی گئیں، اگر ہم ایک لمحے کو فرض کر لیں کہ 2 سیٹیں بڑھ جاتی ہیں ریپبلکن کی، یا 3 سیٹیں بھی بڑھ گئیں، تو اس سے پریزیڈنٹ اوباما کی کارکردگی پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، اس لیے کہ کانگریس ہیز نیور بین کوآپریٹو وتھ پریزیڈنٹ اوباما فرام ڈے ون۔ سینیٹر مچ جو ہے، جو مائنورٹی لیڈر ہے ریپبلکن کے، ہی از آن ریکارڈ سینگ کہ ان کی نمبر ون پرائیورٹی یہ ہے، 2008 میں انہوں نے یہ کہا تھا، ان کی نمبر ون پرائیورٹی یہ ہے کہ وہ صدر اوباما کو 2012 میں ہرائیں۔ ان کی پرائیورٹی یہ نہیں تھی کہ ملک کے مسائل حل کرنا ہے، اکانومی اتنی بری حالت میں ہے، ان کو چیز کی پرواہ نہیں تھی. تو یہ لوگوں نے تو کبھی کوآپریٹ کیا نہیں ہے. اس کے باوجود اوباما نے 2012 میں ریپبلکن کینڈیڈیٹ کو شکست دی اور سینٹ میجورٹی برقرار رکھی. اور آج جو پول میں نے دیکھے ہیں اس میں ایون جیسے میسچوسٹس میں ہے, میسچوسٹس میں براؤن جو وہاں پر ریپبلکن پارٹی کی طرف سے 2 سال کے لیے سینیٹر رہ چکے ہیں, یو ایس سینیٹر رہ چکے ہیں, ان کو پھر شکست دے دی تھی. اب وہ دوبارہ لڑنا چاہ رہے تھے لیکن جو اس وقت ڈیموکریٹک سینیٹر ہیں شین, شی از اہیڈ, کمفرٹیبلی اہیڈ. اس کے علاوہ نارتھ کیرولائنا میں بھی یہ لگ رہا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے مقابلے میں ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ از اہیڈ ان دا پولنگ. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ ریپبلکن کو جو ہے میجورٹی سینٹ میں ملے گی, بلکہ ممکن ہے کہ وہ کانگریس کی 2-4 سیٹیں لوز کر جائیں.
جی جی, ڈاکٹر زبیر آپ نے مرزا صاحب کو سنا, لیکن ایک جو ہم دیکھ رہے ہیں اخبارات میں, میڈیا میں, اس میں بات آ رہی ہے اوباما کیئر کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے کہ یہ خاصا متنازع رہا ہے اور ریپبلکنز نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے اس کے خلاف ووٹ دینے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر سینٹ میں ریپبلکنز کی اکثریت آ جاتی ہے تو افورڈیبل کیئر ایکٹ پر کیا اثر پڑے گا؟
پریزیڈنٹ کو یہاں پر کچھ ایگزیکٹو پاورز ایسی حاصل ہوتی ہیں کہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں. وہ امپلیمنٹیشن شاید اتنی اگریسو نہ ہو جیسے کہ ہو سکتی ہے اگر ان کے پاس میجورٹی ہو, لیکن وہ امپلیمنٹیشن ہوتی رہے گی کیونکہ یہ لا تو پاس ہو چکا ہے. اس لا کو ختم کرنے کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ دونوں پارٹی, دونوں جو کانگریس کے ہیں ہاؤس آف ریپرزینٹیو سینٹ, دونوں اس کو پھر دوبارہ اس کو ریجیکٹ کر دیں. تو اس ریجیکشن کو ٹائم کرنے کے لیے پریزیڈنٹ کی ایکسیپٹنس ضروری ہے. اگر پریزیڈنٹ اس کو ویٹو کر دیتے ہیں تو پھر وہ لا نہیں بنتا. اس لیے میں یہ نہیں سمجھتا کہ میجورٹی آنے کے باوجود افورڈیبل کیئر پہ کوئی بیسک اثر پڑے گا. اصل جو پڑے گا افورڈیبل کیئر پہ وہ اسٹیٹس میں ہوگا کہ کس حد تک اسٹیٹس اس کو امپلیمنٹ کرتی ہیں, کس اسٹیٹس امپلیمنٹ کرتی ہیں اور کس قسم کی ویریشن لگاتی ہیں, وہ ایک اہم بات بن جاتی ہے. چونکہ اس وقت میجورٹی اسٹیٹ ہاؤسز جو ہیں وہ ریپبلکنز کے پاس ہیں, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ریپبلکنز فٹ ڈریگنگ کریں اور اس کی پراپر امپلیمنٹیشن نہ ہو سکے. لیکن لا جو ہے اس کو ختم کرنا ذرا مشکل ہوگا.
مرزا صاحب یہ بتائیے کہ صدر اوباما نے بہت سارے وعدے کیے تھے جس میں کلائمیٹ چینج پر بھی ایک پالیسی بنانا تھا اور اس کے علاوہ امیگریشن پالیسی بھی تھی جو جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا, گوانٹانامو کو بے کو بند کرنا. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر وہ کمزور ہو گئے بالفرض, کیونکہ 2010 میں بھی ڈیموکریٹس نے کافی سیٹیں لوز کی ہیں, تو یہ تمام چیزیں جن کی انہوں نے وعدے کیے تھے یہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟
مجھے صاف نظر آتا ہے کہ عوام جو ہے امیگریشن ریفارمز کے نہ آنے کا ذمہ دار ریپبلکنز کو ٹھہراتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ سینیٹر ریڈ ایک ایسی اسٹیٹ سے ہے جہاں امیگریشن بہت ہی ہاٹ ایشو ہے اور وہاں پر ریپبلکنز کی تعداد بھی بڑی زیادہ ہے, لیکن اور پورا ریپبلکنز نے زور لگایا تھا سینیٹر ریڈ کو ہرانے کے لیے پچھلے الیکشن میں, لیکن سینیٹر ریڈ اس کے باوجود کامیاب ہو گئے اور وہ ابھی بھی میجورٹی لیڈر ہے. تو امیگریشن کے ایشو میں بڑا صاف نظر آتا ہے کہ عوام اور ووٹرس جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ووٹرس ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی اس میں بالکل بھی تعاون نہیں کر رہی, بلکہ اس کو ایک الیکشن ایشو بنا کر امیگریشن اور انلیگل جو لوگ ہیں یا انڈاکومینٹیڈ کہنا چاہیے, انڈاکومینٹیڈ لوگ جو ہیں ان کے خلاف ایک ہیٹریڈ کی اور فوبیا کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ریپبلکن پارٹی کے کچھ عناصر میں جو ایکسٹریم کنزرویٹو سائڈ ہے ریپبلکن پارٹی کی. تو ووٹرس نے یہ دیکھا ہے. اور جہاں تک دیکھیے اوباما صاحب کا تعلق ہے تو عوام یہ بھی جانتے ہیں کہ بھائی الیکشن میں کے ریزلٹ جو بھی ہوں اوباما از دیئر اونلی فار 2 more years, اس کے بعد اوباما صاحب کو تو چلے جانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ پالیسیز کی اہمیت ہے یا صرف ایک شخص کی اہمیت ہے کہ جو اپنے کچھ وعدے پورے کرنے نہیں کر سکا. لیکن یہ کہ ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے پچھلے چند دنوں میں جس سے یہ میرے خیال سے آج کی پولنگ پہ فرق پڑا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایس کا طوفان اٹھا ہے مڈل ایسٹ میں, اور یہ جو بیہیڈنگز وغیرہ ہوئی ہیں اس کے بعد جو اوباما صاحب نے جو کوالیشن جو ہے وہ اس کو بنایا ہے بڑے طرف سے عرب ممالک کے ساتھ مل کر, تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ اس سے کچھ ان کو پازیٹو رسپانس ملا ہے عوام کی طرف سے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بل کلنٹن نے ابھی کیمپین شروع کی, بل کلنٹن ڈیموکریٹک ووٹرس میں اور انڈیپینڈنٹ ووٹرس میں بہت ہی پاپولر شخصیت ہے, بہت ہی پاپولر ڈیموکریٹ ہے, اور انہوں نے ڈیموکریٹ کے بحاف پہ ابھی شروع کیا ہے کیمپین, تو اس کے بھی اثرات بڑھیں گے اور ہی از اٹریکٹنگ لاٹ آف ہیوج کراؤڈ ان ایوری ویئر ویری کوز.
اچھا جی مرزا صاحب, آپ اور ڈاکٹر زبیر ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ منسلک اور ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وسیع اللہ خان ہیں جو کہ شکاگو سے ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں. اور خان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید.
السلام علیکم, میں سب کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں, اور میں میرا بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے مجھے اس میں شریک کیا.
بہت شکریہ. یہ بتائیے, آپ ریپبلکن پارٹی کے ساتھ منسلک رہے ہیں اور آپ تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ریپبلکن پارٹی کے ہونے سے پاکستان جیسے ممالک کو فائدہ ہوتا ہے, اس کی ذرا تشریح کیجیے.
یا میں یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کے قیام کے بعد سے اب تک جو ریپبلکن صدر ہوئے ہیں وہ ان کی پالیسیاں پاکستان کے حق میں بہت مؤثر ہوئی ہیں. آئزنہاور سے میں شروع کروں گا. نکسن بعد میں بہت بدنام ہو گئے, مگر نکسن نے پاکستان ہی کی یعنی انوالومنٹ کو یوز کیا چائنا جانے کے لیے, اور اس سے بھی ہمیں بہت فائدہ ہوا. اور ریگن نے بعد میں سوویت یونین کے خلاف جب انہوں نے قبضہ کر لیا تھا افغانستان پر تو پاکستان کی بہت مدد کی. اور جارج ڈبلیو بش کے بارے میں بھی یہ کہنا چاہیے کہ اگرچہ ان کی پالیسیاں کامیاب نہیں ہوئیں لیکن وہ کم سے کم پاکستان کے حق میں رہے. اور ڈیموکریٹک پریزیڈنٹ جو ہیں وہ انڈیا کی طرف ٹلٹ کرتے ہیں, ان کا رجحان زیادہ انڈیا کی طرف ہوتا ہے. تو ایک پاکستانی امریکن کی حیثیت سے میں ریپبلکن ہی رہا ہوں, اب بھی ریپبلکن ہوں, اور نظریاتی طور پر ریپبلکن پارٹی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ اگر دولت پیدا ہی نہیں ہوگی تو تقسیم کیسے ہو سکتی ہے, تو اس لیے وہ اکنامک گروتھ جو ہے معاشی ترقی کے لیے ان کی پالیسی زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. اور عجیب بات یہ ہے کہ براک اوباما صاحب کا جو ایڈمنسٹریشن ہے جہاں تک غیر ملکی تعلقات کا تعلق ہے وہ جارج بش کے ہی پالیسی پر عمل کر رہے ہیں, کوئی خاص فرق نظر نہیں آیا. جنگیں وغیرہ انہوں نے چھیڑی اور ان جگہوں کو جاری رکھا, اب نئی جنگ چھیڑ رہے ہیں. اکانومسٹ کا تبصرہ اس ہفتے میں یہ اسلامک اسٹیٹ کے بارے میں عجیب بہت اچھا ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اب عام عرب سنی نوجوان سمجھتے ہیں کہ امریکی ہوائی فوج بھی شیعہ ہوائی فوج کا حصہ ہے, تو وہ اس میں یہ تفریق جو ہوئی ہے شیعہ سنی جو نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ مددگار ثابت ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخاب جو اگلے مہینے ہونے والا ہے اس میں بھی 2016 میں بھی ریپبلکن پارٹی کو موقع ملے گا اقتدار کی مناسب پر قبضہ کرنے کا.
لیکن وسیع اللہ صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ صدر اوباما کا اکثر کہنا رہا ہے جتنے سال وہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ بندھے ہوئے رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے بہت ساری جو جس کو کہتے ہیں ترقی پسند پالیسیاں اس کو مرتب نہیں کر پائے ہیں. یہی سوال میں مرزا صاحب سے کرنا چاہوں گی. علی اکبر مرزا, آپ بتائیے کہ جس طرح سے وسیع اللہ صاحب نے کہا کہ خارجہ پالیسی میں تو صدر اوباما نے کافی حد تک ریپبلکن پارٹی کے فلسفے پر عمل کیا ہے, آپ کیا کہیں گے اس پر؟
طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے جو وسیع صاحب نے بات کہی ہے میں اس کا ذرا جواب دینا پسند کروں گا. میرے خیال سے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے پاکستانی امریکنز کی کہ جی ریپبلکنز نے پاکستان کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے. ریپبلکنز نے ہمیشہ ڈکٹیٹرز کا ساتھ دیا ہے پاکستان میں, ایوب خان, ضیاء الحق,
اور جنرل پرویز مشرف، ڈپٹی نے اس کا ساتھ دیا ہے ریپبلکنز نے. ضیاء الحق کے زمانے میں اسی ریگن صاحب جو ریپبلکن صدر تھے ان کی اور ضیاء الحق صاحب کی ملی بھگت کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنی تباہی آئی ہوئی ہے. یہ افغان مہاجرین کا آنا، دہشت گردی کا آنا، کلاشن کوف کلچر کا آنا، وہاں پر ڈرون حملے ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریپبلکن صدر اور پاکستان کے ڈکٹیٹر مل کے پاکستان کو انہوں نے خراب کیا ہے. تو یہ کہہ دینا کہ جی ریپبلکن صدر ان کی پالیسیز پاکستان کے لیے اچھی ہوتی ہیں، نہیں، ڈکٹیٹرز اور رولنگ کلاس کو تو پیسہ مل گیا، کرپٹ سیاستدانوں نے بینک بھر لیے سوئٹزرلینڈ میں اور کرپٹ فوجی جنرلوں نے بھی بھرے، لیکن عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. نہ ضیاء الحق کے زمانے میں کوئی ڈیم بنا، نہ مشرف صاحب کے زمانے میں کوئی ڈیم بنا. تو یہ جو ہے ملک کی ترقی کے لیے کوئی کام نہیں ہوا، سارے پیسے جو امداد آئے وہ کرپٹ سیاستدانوں کے نظر ہو گئے. ڈیموکریٹ وہ یقیناً انڈیا کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں ایک جمہوری تسلسل، جمہوری حکومت کا تسلسل مستقل چل رہا ہے، اور ہمیں امریکہ میں رہتے ہوئے اگر ہم ڈیموکریٹ حکمرانوں کی سپورٹ نہ کریں، اگر جمہوری طور پر منتخب ہوئے ہوئے حکمرانوں کی مدد نہ کریں، تو میرے خیال سے یہ ہمارے لیے بڑی باعث شرمندگی ہے یہ بات. جہاں تک آپ کا اس چیز کا تعلق ہے کہ جی فارن پالیسی پہ جو ہے وہ اوباما نے بش کی فارن پالیسی پہ ہی عمل کیا ہے، تو ایسا نہیں ہے، انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس پہ عمل کرنے میں وہ ناکام ہو گئے اوباما صاحب، جیسے گوانتامو بے بند کرنا تھا ہمیں، وہ بند نہیں کر پائے. لیکن دیکھیے وہاں پر آج صرف گنتی کے چند پرشنرز رہ گئے، عراق سے انہوں نے فوجیں نکال لیں. اب اگر مالکی صاحب جو ہے اور عراق کی فوج ہی اتنی کمزور نکلے کہ وہ چند ہزار دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کا جائے میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگے، اور مالکی صاحب نے سیاسی غلطی یہ کی کہ بجائے اس کے کہ وہ ماڈریٹ سنیوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت کرتے، انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کارنر کر لیا کہ جس میں جو ہے 65% شیعہ پاپولیشن ہے عراق کی، 15% کرد ہیں، یہ سب لوگ صدام کے خلاف تھے. اہل سنت کی وسیع تعداد جو ہے وہ بھی صدام کے خلاف تھی، تو سب لوگ تو صدام کے حامی نہیں تھے صرف اس وجہ سے کہ وہ صدام اہل سنت سے تھا اور مالکی صاحب شیعہ کی میجورٹی حکومت قائم ہو گئی، لیکن مالکی صاحب کی ناکامی.
مرزا صاحب، وسیع اللہ خان صاحب اس کا جواب دینا چاہیں گے. جی
میں اپنے بھائی مرزا صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ جمہوریت کوئی کیپسول کی بوتل نہیں ہے کہ ایک قوم کے سب لوگ اس کو کھا لیں وہ ایک دم ترقی کرنے لگیں گے. پاکستان کی 67 سالہ تاریخ میں سب سے زیادہ ترقی ایوب خان کے دور میں ہوئی، اور وہ دور ایسا مثالی تھا، اور اس میں پاکستان زرعی ملک سے بڑا صنعتی ملک بن گیا. اور آج کل کے زمانے میں ہمارے دو بڑے ہمسائے جو ہیں چین اور ہندوستان، تو میں چین 2-3 دفعہ جا چکا ہوں وہاں سے اسٹوڈنٹ ریکروٹ کرنے کے لیے اپنی یونیورسٹی کے لیے. تو چین نے 20 سال میں جس طرح غربت کا خاتمہ کیا ہے، ہمیں یہ جمہوریت کے مغربی تصورات کو کچھ تبدیل کرنا پڑے گا. اقبال نے بھی اس کے بارے میں بہت اچھی باتیں فرمائی تھیں. یہ بات نہیں ہے کہ ایک کسی کو ڈکٹیٹر کہہ دو اور اس کے بعد اس کو اس کی مذمت کرو، کوئی جمہوری آدمی آ جائے وہ پیسہ.
جی آپ مرزا صاحب اور خان صاحب آپ دونوں ہمارے ساتھ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال بھی ہیں، اور یقیناً انہوں نے
ایک میٹنگ میں جانا ہے مجھے، جانا چاہوں گا.
بہت شکریہ، ہمارے ساتھ
میں بہت شکرگزار ہوں آپ کا.
ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وسیع اللہ خان، جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. ڈاکٹر زبیر اقبال، جانے سے پہلے اگر آپ تبصرہ کریں کہ جو پیسے دیے گئے یعنی ڈکٹیٹرشپس میں جس کو کہا گیا، کیا عوام تک پہنچے ہیں پاکستان میں؟
یہ بہت مشکل سے سوال ہے، وہ اس لیے کہ اس کے لیے فیکٹس کی بہت ضرورت ہے. فیکٹس بڑے اس وقت کنفیوزڈ ہیں، کوئی کلیئر کٹ سولوشن نہیں ہے. دیکھیے سب سے عام بات یاد آتی ہے کہ کوئی دنیا کا ملک فورن ایڈ کی بیسس پہ آگے نہیں بڑھا. اس لیے یہ سوچنا کہ فورن ایڈ کی وجہ سے پاکستان میں ترقی ہو جائے گی یا فورن ایڈ کے بغیر پاکستان کمزور ہو جائے گا، یہ کہنا چاہیے یہ ریکگنائز قسم کے کنکلوژنز نہیں ہیں. اس لیے یہ ایک ایسی ڈبیٹ ہے جس میں نہ پڑھیں تو بہتر ہے. میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان، جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، امریکہ کی فورن پالیسی آبجیکٹیوز بہت بدل چکے ہیں، جس کی وجہ سے اب ڈیموکریٹ ریپبلکن پارٹی جو ہیں ان میں کبھی حد تک کامنیلٹی پیدا ہو گئی ہے. ایسی کامنیلٹی میں پاکستان اس مقام پہ نہیں ہے جس میں کہ ایک پارٹی دوسری پارٹی سے زیادہ پاکستان کو ترجیح دے. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ کہاں تک امریکہ کے آبجیکٹیوز پاکستان کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ملتے ہیں. اس وقت ایسی سچویشن نہیں ہے, اس لیے یہ سوچنا کہ چاہے آیا ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی پاکستان کے لیے بہتر ہے ایک بے معنی سی بات ہو جاتی ہے. اصل بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ کو سپورٹ چاہیے باہر کے ملکوں کی, اس میں امریکہ شامل ہے, تو پھر آپ کو ڈومیسٹکلی ایسی پالیسیز شروع کرنی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کی اپنی کنڈیشن اتنی بہتر ہو جائے کہ دوسرے ممالک آپ کے ساتھ مل کے آگے چلنے کو تیار ہوں. لیکن اگر آپ ان پہ ہمیشہ ڈیپینڈنٹ رہیں گے تو وہ آپ کو چھوڑ کے آگے چلے جائیں گے, کیونکہ دوسرے ممالک بھی ہم سے بہتر ہیں.
بہت شکریہ. یہ تھے آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال. ان کے ساتھ تھے امریکہ میں سابق ڈیموکریٹک پارٹی کے عہدیدار علی اکبر مرزا, اور ان سے پہلے آپ نے سنا ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وسیع اللہ خان کو جو کہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
میں ایک پاکستانی امریکہ میں پلی بھڑی, یہاں کے رسم و رواج میری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے. یہاں کے تجربات نے مجھے بہت کچھ سکھایا, مگر جیسے ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں اور ہر کہانی کے دو پہلو, اسی طرح امریکہ میں میری شناخت کے اور بھی کئی پہلو ہیں. میں ہوں عائشہ گلانی, تو آئیے میرے ساتھ میرے اس نئے سفر پر وی او اے اردو سروس کی نئی پیشکش کہانی پاکستانی میں.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے مذاکرہ سن رہے ہیں, اور ہمارا مذاکرہ چل رہا ہے امریکہ کے 4 نومبر 2014 کے میانہ مدت کے انتخابات کے بارے میں. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس دن امریکہ کے ایوان نمائندگان اور ایک تہائی سینٹ کی سیٹوں کے لیے انتخابات ہوں گے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ شکاگو سے ہمارے ساتھ پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل ہیں, جبکہ پاکستان سے ہمیں جوائن کیا ہے سیاسی تجزیہ کار اور تعلیم کے شعبے سے وابستہ اور سائنسدان ڈاکٹر عبد الحمید نیئر نے. آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت پورا امریکہ متحد ہو گیا ہے شام اور عراق میں آئسس کے خطرے پر. اس سلسلے میں ہم آپ کو ایک ایڈیٹوریل سناتے ہیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
صدر براک اوباما نے اس بات پر زور دیا ہے کہ آئی سی ایل کی طرز کی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مہازارائی کو حقیقی انداز میں دیکھنا چاہیے, یعنی دنیا اور قاتل انتہا پسندوں کے درمیان ایک جنگ کے طور پر. 24 ستمبر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے اس بات کے جائز ہونے کا اس وقت اعتراف کیا جب اس نے اتفاق رائے سے قرارداد 2178 کو منظور کیا جس کا مسودہ امریکہ نے تیار کیا تھا. اس قرارداد میں ان ملکوں کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں سے غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کو جانے سے روکیں اور ایسے قوانین بنائیں جن میں ایسے جنگجوؤں اور ان افراد کو جو ان کی حمایت کرتے ہیں یا ان کی مالی امداد کرتے ہیں مجرم گردانا جائے. دہشت گرد کارروائیوں کا ارتکاب کرنا, منصوبہ بندی کرنا یا ان کی تیاری یا ان میں شرکت یا دہشت گردی کی تربیت دینا یا اسے حاصل کرنا, یہ تمام باتیں تعزیری جرم کے زمرے میں شامل کی گئی ہیں. اس کے علاوہ اس قرارداد میں رکن ملکوں پر بھی یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو مضبوط کریں, اور تمام ملکوں سے کہا گیا ہے کہ غیر ملکی دہشت گرد جنگجوؤں کے مسئلے کا تدارک کرتے ہوئے انسانی حقوق اور بنیادی آزادی کا احترام کریں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
جی ہم نے یہ رپورٹ اس لیے چلائی کیونکہ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میانہ مدت کے انتخابات ہونے جا رہے ہیں امریکہ میں، اور ہم یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا اس کے بعد امریکہ کی خارجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی آئے گی۔ تو ابتدا کرتے ہیں ڈاکٹر طاہر روہیل سے جو پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ہیں۔ ڈاکٹر روہیل آپ کا خوش آمدید۔
جی بہت شکریہ۔
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہاں امریکہ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ساری جو اس وقت بھگ دوڑ ہے وہ سینٹ کی طرف ہے، کیونکہ وہاں پر اس وقت ریپبلکن پارٹی کوشش کر رہی ہے کہ ان کی اکثریت ہو، ان کی پہلے سے اکثریت ہے ہاؤس میں، ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز میں، اور جو سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر وہ سینٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو بہت ساری پالیسیاں تبدیل ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے تو بتائیے کہ ریپبلکن پارٹی کے کیا چانسز نظر آتے ہیں سینٹ کی اکثریت حاصل کرنے میں؟
ریپبلکن پارٹی کی ہوا بن رہی ہے جناب آج کل، وہ صدر اوباما کی مڈل ایسٹ کی پالیسی، امریکہ کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے اور ان کے جو ان سے جو توقعات تھی ان میں کچھ اس سے عوام کچھ زیادہ خوش نہیں ہے، تو صدر اوباما کی ریٹنگ جو ہے وہ کافی کم جا رہی ہے اس وقت۔ تو کئی امیدوار ایسے ہیں جو صدر اوباما کو اپنی کیمپین میں نہیں لانا چاہتے، ان کے خیال میں اگر وہ ان کے لیے کیمپین کریں گے تو ان کے لیے اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ تو جب الیکشن ہوں گے تو پھر ہی پتہ چلے گا، لیکن چونکہ موضوع بحث جو ہے وہ امریکہ کی خارجہ پالیسی ہے، تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے تو جو مین اس کے ڈٹرمیننٹ ہیں یا جو خارجہ پالیسی بنانے میں مدد دیتی ہیں اس میں زمینی حقائق آ جاتے ہیں، امریکہ کے مفادات آ جاتے ہیں، ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، اور ان کی اندرونی سیاست اور پارٹی کی جو ڈفرینٹ پارٹیز جو کمپیٹ کر رہی ہیں یا جو ڈفرینٹ گروپس ہیں جو الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا آئندہ کے الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، ان کے مفادات کس طرح سے خارجہ پالیسی میں ظاہر ہوتے ہیں، اور آخر میں شخصیات آ جاتی ہیں جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ریچرڈ نکسن کا چین جانا، جمی کارٹر صاحب کا کیمپ ڈیوڈ مڈل ایسٹ ایگریمنٹ کرانا، اور ریگن صاحب کی ایک وہ جو جرمنی میں جو دیوار ہے برلن تھی اس کو گرانا، اور سوشلزم اگینسٹ ان کی پوزیشن تھی، اور پھر یہ جارج بش کا عراق میں حملہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو وہاں جو صدر اوباما ایک لحاظ سے ان کی ایک جو مقامت پسندی جو سمجھی جاتی ہے اس کے اگینسٹ یا اس کی اپوزٹ جو کیمپ ہے اس کو کافی فائدہ پہنچتا ہے مڈل ایسٹ میں، عراق میں، شام میں، ان ممالک میں جو گڑبڑ ہو رہی ہے۔
یہی اسی حوالے سے ڈاکٹر روہیل یہ بتائیے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت بہت زیادہ تنازع چل رہا ہے کہ آئیسل کے خلاف جو امریکی مہم ہے وہ جس طرح کامیاب ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اگر ریپبلکنز سینٹ میں آ گئے تو صدر اوباما پہ پریشر بڑھ جائے گا کہ وہ وہاں فوجیں بھیجیں اور زمینی کارروائی کریں آئیسل کے خلاف؟
میرے خیال میں پریشر تو بڑھ جائے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ریپبلکنز کا اصل مقصد جو ہے وہ اگلے الیکشن میں جیت ہوگا، نہ کہ آئیسس کے مسئلے کو 100% اس کو سالو کرنے کے لیے یا اس کو مکمل طور پہ اس سے زیادہ ان کی جو امریکہ کے اندر جو سیاست ہے اس میں ان کی زیادہ دلچسپی ہوگی۔ لیکن صدر اوباما جو ہیں وہ ان کی چونکہ ان کا ایک بیگیج ہے عراق کے حوالے سے، عراق سے انہوں نے فوج نکالی، صدر اوباما عراق میں اس وقت کے جارج بش کے حملے کے خلاف تھے اور انہوں نے یہ پوزیشن کافی دیر تک رکھی، اور بیچ میں عراق میں جب صورتحال سٹیبلائز ہونا شروع ہوئی تو صدر اوباما نے اپنی ویب سائٹ سے عراق کے حملے کے خلاف جو پوزیشن تھی اس کو کچھ دنوں کے لیے ہٹا لیا، لیکن دوبارہ واپس لے آئے۔ پھر انہوں نے عراق سے وہ امریکی افواج کی کو واپس لے کے آئے اور وہ اس کو اپنی ایک کامیابی سمجھتے رہے. اور اب حالات اس طرح کے ہو گئے کہ لگ رہا ہے کہ دوبارہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ زمینی فورس چاہیے ہوگی. لیکن صدر اوباما اسی اپنی پالیسی پہ میرے خیال میں قائم رہیں گے کہ وہاں کے جو لوکل ہے مثلاً ترکی اور جو ہمسائے ہیں شام اور عراق کے, ان کے ذریعے سے ایک ایسا کنسنسس بنایا جائے, ایک وہاں کے جو سارے لوگ ہیں ان کو آئسس کے برخلاف متحد کیا جائے ہر سطح کے اوپر, آئسس کی فائٹنگ کی سطح کے اوپر. نظریاتی طور پہ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ حج کے موقع پہ جو خطبہ ہوا ہے, خطبے میں یہ بات سامنے, پہلی دفعہ حج کے خطبے میں آئسس کو اور اس طرح کی ظلم اور بربریت کے خلاف جو ہے وہ پہلی دفعہ خطبے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آئسس کو سپورٹ کرنا جو ہے وہ کفر کے مترادف ہے. اور
جی ڈاکٹر روہیل, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہم پاکستان سے تعلیم کے شعبے سے وابستہ اور سیاسی تجزیہ کار ڈاکٹر عبدالحمید نیر کو لاتے ہیں. اور ڈاکٹر نیر, آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم. جی شکریہ.
تو وہی سوال جو کہ میں نے ڈاکٹر روہیل سے کیا وہ تو عراق کے حوالے سے کیا تھا, لیکن آپ بھی جانتے ہیں کہ امریکی انخلا شروع ہو گیا ہے افغانستان سے. تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ 10,000 فوجیں وہاں رہ جائیں گی اس سال کے آخر تک. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر ریپبلکن پارٹی آ گئی سینٹ میں, اور جو کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے, تو امریکی خارجہ پالیسی پر کیا اثر پڑے گا, خاص طور پہ خطے کی پالیسی کس طرح تبدیل ہوگی؟
میں ایک ٹیم دیتا ہوں جو کہ باہر سے, امریکہ سے باہر سے ہے.
جی جی.
اور یہ ویو جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس کو آپ امریکہ سے باہر جو لوگ لکھتے ہیں امریکہ کی پالیسی کے بارے میں, اس کے اندر آپ پائیں گے زیادہ اندر ساتھی نہیں ہوں گے باہر والوں کا. یوں اور وہ نظریہ جو ہے نظر جو ہے وہ یوں ہے کہ جہاں تک غیر ملکی پالیسی کا تعلق ہے, بین الاقوامی پالیسی کا, امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی یا ریپبلکن پارٹی دونوں میں سے کسی کے آنے سے بھی کوئی بہت بڑا فرق نہیں پڑتا. اس کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک بنیادی اصول کے اوپر متفق ہیں, اور وہ بنیادی اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کی سیکیورٹی حاصل کرنی ہے دوسروں کی سیکیورٹی کے عوض, یعنی دوسروں کی سیکیورٹی کو کمزور کر کے امریکہ کی سیکیورٹی حاصل کرنی ہے. اب آپ جس آئی ایس آئی ایل کی بات کر رہی ہیں, جس عراق کی بات کر رہی ہیں, جس افغانستان کی بات کر رہی ہیں, ان کے پیچھے جا کے آپ دیکھیں تو وہاں پہ جتنی بھی امریکی حکومتوں نے, چاہے وہ ڈیموکریٹک تھیں چاہے ریپبلکن تھیں, انہوں نے وہاں پہ دخل اندازی کی. وہ بنیادی طور پہ وہاں پہ موجود نظام کو کمزور کرنے, ان کی سیکیورٹی کو ختم کرنے کے لیے کیا, تاکہ امریکہ کو سیکیورٹی حاصل ہو سکے. جی. اور پھر اس کے بدلے میں, اس کے عوض میں ان کو ایک ایسے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا آج کل وہ علاج تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کہیں آئی ایس آئی ایل کی شکل میں ہے, کہیں القاعدہ کی شکل میں ہے, کہیں طالبان کی شکل میں ہے, کہیں کچھ ہے, کہیں ان کو نکلنا بھی ضروری سمجھتے ہیں افغانستان سے, لیکن نکلنے کے معلوم ہے کہ نکلنے کے نتائج کیا ہوں گے وغیرہ وغیرہ. مگر آپ یہ دیکھیے کہ اس سبق نہیں سیکھتے, یہ سبق اس لیے نہیں سیکھتے کہ اس وقت وہی دونوں قوتیں متفق ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اگر چین کے اندر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو ضرور کروائی جائے, اگر کس کیوبا کے اندر کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے تو ضرور کروائی جائے. یہ جو امریکہ کی حکومتوں کے اندر اور پارٹیوں کے اندر اتفاق ہے, یہ تمام دنیا کی سلامتی کے واسطے ایک بہت بڑا خطرہ ہے. میں سمجھتا یہ ہوں باہر سے دیکھتے ہوئے, اس کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ میرے ذاتی ویو نہیں ہے.
جی جی.
یہ نظر جو ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو امریکہ کو امریکہ سے باہر بیٹھ کر دیکھتے ہیں, یورپ میں, جنوبی امریکہ میں, افریقہ میں, ایشیا میں. وہ یہ جانتے ہیں کہ امریکہ کا اور امریکہ کے بہت سے دنیا کے بہت سے دوسرے ممالک بھی ایسے ہیں جو امریکہ کی اس پالیسی کو اپنانے کو تیار ہے کہ دوسروں کی سلامتی کو کمزور کرو اور اس سے اپنی سلامتی حاصل کرنے.
ڈاکٹر نیئر, کیونکہ اس فلسفے میں کچھ باریکیاں ہیں اور ڈاکٹر روہیل سے میں یہی سوال پوچھوں گی. ڈاکٹر روہیل, آپ تو جانتے ہیں کہ عراق اور افغانستان کی جنگ صدر اوباما کے دور میں نہیں شروع ہوئی بلکہ صدر بش کے دور میں شروع ہوئی, اور صدر اوباما کی کوشش رہی ہے کہ ان جنگوں کو تیزی سے ختم کیا جائے. لیکن وہی سوال جو آپ سے ہے کہ اگر ریپبلکن پارٹی غالب آ جاتی ہے سینٹ پہ اور ہاؤس اور سینٹ دونوں کو کنٹرول کرتی ہے, تو پھر اگلے دو سالوں میں آپ کے خیال میں صدر اوباما کے ہاتھ کس حد تک بند جائیں گے؟
صدر اوباما کے ہاتھ میرے نہیں خیال کہ وہ سینٹ یا ہاؤس میں جو ریپبلکن پارٹی کے آنے سے ان کے ہاتھ کمزور ہوں گے. وہ ان کو جو کرنا ہوگا پریزیڈنٹ کی پاورز میں ہے, اور ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی کی جو مین اسٹریم ہے دونوں کی, وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ مڈل ایسٹ میں آئسس اور افغانستان میں طالبان اور اس طرح کے جو گروپس ہیں ان کو نیوٹرلائز کرنا, ان کو ڈیگریڈ کرتے رہنا, یہ امریکہ کے لانگ ٹرم انٹرسٹ میں ہے اور وہ یہ کرتے رہیں گے. اگر آپ مجھے اجازت دیں, ڈاکٹر عبدالحمید نیئر صاحب سے بہت ریسپیکٹفلی میں ڈس ایگری کرنا چاہوں گا.
جی جی.
کہ امریکہ کی پالیسی یہ دوسرے کو کمزور کرنا نہیں ہے. امریکہ کی پالیسی اس حد تک میں ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جو ان جو نظریاتی طور پر امریکہ کا دشمن ہے یا جو ایسی حکومت دنیا میں ہے جو امریکہ کے برخلاف اپنے آپ کو پوسچر کرتا ہے, اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے, اس ملک میں اگر کوئی ایسی تحریک اٹھتی ہے جو اس کو اس حکومت کو کمزور کرنے میں سامنے آتی ہے, اور وہ جو تحریک ہے اگر وہ جمہوری تحریک ہے اور وہ کیپٹلزم کی تحریک ہے اور وہ سو کالڈ ورلڈ آرڈر کے لحاظ سے ان کے مطابق سے صحیح بیٹھتی ہے, تو امریکہ ان کی مدد کرتا ہے. لیکن جو سیکیورٹی کا جہاں تک تعلق ہے, امریکہ کی سیکیورٹی دوسروں کی کمزوری پہ منحصر نہیں ہے بلکہ امریکہ کی سیکیورٹی دوسروں کی سیکیورٹی کے اوپر منحصر ہے. مثلا پاکستان اگر سٹیبل ہو اور پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنے جغرافیائی حالات اور اپنی پاپولیشن اور اپنی علاقے کو اچھی طرح سے کنٹرول کر سکے, تو امریکہ کے لیے آسان ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت سے بات کرے کہ آپ کے فلاں علاقے سے ایک ایسا آدمی ہے جو امریکہ میں آ کے یہ اس طرح کی تشدد پھیلا رہا ہے یا بم لگانا چاہتا ہے یا کچھ اور حرکت کرنا چاہتا ہے. اسی طرح افغانستان میں اگر ایک سٹیبل جمہوری حکومت ہوگی جہاں پہ جو افغانستان کے عوام ہیں وہ باقی دنیا کی طرح سوچتے ہیں, وہ امریکی عوام کی طرح سے سوچتے ہیں, اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر میں رہتے ہیں, اپنے روزگار کی فکر میں رہتے ہیں, اپنے کل کی خیریت کی فکر میں رہتے ہیں, تو امریکہ کے لیے وہ صورتحال بہتر ہے. افغانستان کو کمزور کرنا اور طالبان کی طرف لے کے جانا, انتظار پھیلانا, دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو یہ چاہتا ہے.
اچھا.
اور اسی طرح عراق کی بھی صورتحال.
اچھا ڈاکٹر نیئر, اگر آپ جواباً کچھ کہنا چاہیں.
نہیں, میں تو سمجھتا یہ ہوں کہ تاریخ کتنے سے میں مثالیں پیش کر سکتا ہوں. اگر جب 70s کی دہائی میں کے شروع میں چیلی چوک کے اندر دخل اندازی کی گئی تھی تو وہاں جمہوری قطروں کی حفاظت کی خاطر نہیں کی گئی تھی. جب مصدق کو نکالا گیا تھا تو جمہوری قطروں کی حمایت کے واسطے نہیں کیا گیا تھا, امریکہ کے مفادات کو تاثر دینے کے واسطے ہر اس ڈکٹیٹر کو سپورٹ کیا گیا کہ جو امریکی مفادات کے لیے پورا کام کر سکتا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جب کبھی جہاں کہیں کوئی ایسی تحریک ہوتی ہے جو مکمل طور پہ وہاں کے عوام کی فلاح اور آزادی کے لیے ہوتی ہے اور اس میں امریکہ کی طرف سے سپورٹ حاصل ہونا پایا جانا یہ بہت ہی ریئر چیز ہے. مگر اس سے بڑھ کے سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جب تک اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے. دونوں پارٹیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے جہاں تک افغانستان صدام حسین کا معاملہ تھا، لیبیا کا معاملہ تھا، کوئی فرق نہیں ہے جب جہاں تک افغانستان کا معاملہ تھا. صرف جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ اب جبکہ انہوں نے خود یہ مانسٹرز کریٹ کر دیے ہیں، ہمارے لیے کریٹ کیے ہیں، ان کے اپنے لیے بھی کریٹ ہو گئے ہیں، ہمارے لیے جو مانسٹرز کریٹ کیے ہیں اب ان کے ساتھ وہ نمٹنے کے واسطے کیسی راہیں تلاش کرتے ہیں، شاید اس کے اوپر معمولی سا فرق ہو. مگر یہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ لکھنے والے لوگ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، نوم چومسکی بھی یہی لکھتے ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے آتھرز ہیں یورپ کے وہ یہی لکھتے ہیں، سب لوگ یہی بتاتے ہیں. ان کا نظریہ جو ہے باہر سے دیکھنے والوں کا یہ ہے، اور اندر کے فرق اتنے معمولی ہیں کہ باہر والوں کو نظر نہیں آتے.
ڈاکٹر نیر، آپ نے بھی سنا اور آپ بھی جانتے ہیں، آپ نیوکلیئر سائنسدان ہیں، امریکہ کے لیے تو یہ زیادہ اچھا ہوگا اگر پاکستان مستحکم ہو، تاکہ جوہری ہتھیار غلط ہاتھوں میں نہ جائیں اور باقی کی دنیا کے لیے خطرہ نہ بنیں. اس لحاظ سے آپ یہ نہیں دیکھتے کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات یکجا ہیں، مشترک ہیں؟
اس وقت تک کے واسطے، جب تک کہ انہیں پاکستان کے جوہری ہتھیاروں کے بارے میں غیر یقینی کیفیت کا سامنا ہے، اگر وہ سامنا جس وقت ختم ہو جائے گا اس وقت ان کا یہ ویو بھی بدل جائے گا.
ڈاکٹر روہیل، اس پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
پاکستان اور امریکہ کے جو آپس میں جو تھوڑی بہت کھٹ پٹ چلتی ہے، وہ پاکستان کی ایک اپنی پوزیشن ہے جو اس خطے میں برخلاف ہندوستان اور کشمیر کے حوالے سے اور اسی کی ایکسٹینشن افغانستان میں جو ہے اس کے حوالے سے، صرف وہ ایک ہے، ایسا ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر امریکہ اور پاکستان جو ہے وہ 100% متفق نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو پاکستان کی اور امریکہ کی ہسٹوریکلی تاریخی لحاظ سے، لیاقت علی خان کے زمانے سے کے لحاظ سے، ایوب خان کے لحاظ سے، یحیی خان صاحب کی جب پاکستان کی پارٹیشن ہو رہی تھی اس وقت بھی جو امریکن کونسلیٹ اور امریکن جو وہاں کی جو اس وقت جو خبریں آتی تھی وہ پاکستان کے حق میں سپورٹیو تھی، وہاں تک کہ صدر نکسن نے اندرا گاندھی کو بہت برے الفاظ میں اپنی کتاب میں ان کو انہوں نے ہور کے لفظ سے لکھا. تو یہ امریکہ اور پاکستان کی خارجہ پالیسی تقریباً ایک ہی جیسی رہی ہے، بجائے صرف ایکسیپشن اس میں صرف جو ہے وہ انڈیا کشمیر اور افغانستان کی کرنٹ پالیسی اور پاکستان کا جو طالبان اور پاکستان کی جو سیکیورٹی اپریٹس کی بی ٹیم ہے جس میں وہ مذہبی انتہا پسندی وغیرہ کو استعمال کرتے ہیں، صرف اس تک ان کا آپس میں فرق ہے.
جی، ہمارے پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہوا. ہمارے ساتھ تھے یہاں شکاگو سے پاک امریکہ ڈیموکریسی ڈائیلاگ کے کنوینر ڈاکٹر طاہر روہیل، جبکہ پاکستان سے تھے تعلیم کے شعبے سے وابستہ سیاسی تجزیہ کار اور سائنسدان ڈاکٹر عبدالحمید نیر. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا آئی ایم ایف کے سابق افسر ڈاکٹر زبیر اقبال کو، ان کے ساتھ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کے سابق عہدیدار علی اکبر مرزا اور ریپبلکن پارٹی سے منسلک ایسٹ ویسٹ یونیورسٹی کے وائس چانسلر وسیع اللہ خان. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے ایل سینٹوس، پروڈیوسر شہناز نفیس. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیس آہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.